الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في فضائل الصلاة. نمازوں کی فضیلت کے بارے میں ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ جس کو ہم بوجھ یا مصیبت سمجھے ہوئے ہیں، اس دنیا میں رب العالمین سے جو کچھ بندہ حاصل کر سکتا ہے اس میں سے سب سے اعلی چیز اس صلاۃ ہے. ارشاد ہے الصلاۃ معراج المومنین. آپ دیکھیں کہ کائنات میں جتنی رحمتیں، جتنے انعامات، جتنے فضائل اللہ کریم کی طرف سے تقسیم ہوئے، وہ سب اکٹھے کر لیے جائیں تو ایک ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملے وہ ان سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی امام ہیں، لیکن آپ کے سارے فضائل میں معراج سر فہرست ہے. سب سے اعلی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء اور رسل میں آپ کی انفرادیت ہے، اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ کریم نے شرف معراج سے نوازا، جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرایا اور وجود باوجود سمیت. یہ جو بعض لوگ ہوائی اڑاتے ہیں نا کہ معراج روحانی تھا، یہ غلط کہتے ہیں. روحانی معراج کی مثال تو خواب کی ہوتی ہے، تو اگر روحانی ہوتا تو شاید قریش مکہ بھی اس کا انکار نہ کرتے. خواب کوئی بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. مشرکین مکہ کو بھی انکار یہی تھا کہ زندہ انسان بیت المقدس میں گیا، پھر عرش علا پر گیا، پھر جہاں تک اللہ نے چاہا عرشوں سے بھی آگے تشریف لے گیا، پھر جنت دوزخ کا ملاحظہ فرمایا، پھر مکہ مکرمہ آ گیا. تو کہنے لگے بھائی ہم جاتے ہیں بیت المقدس تک تو 3 مہینے کا سفر ہے، اور بڑے اچھے اچھے اونٹوں کو بھگا 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 کر ان کا سینہ جلا دیتے ہیں تب جا کر پہنچتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ شب بھر میں، اگر یہ خواب ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا. تو ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن کی صلاۃ جو ہے اس کی معراج ہے. اس کی حیثیت کے مطابق دن میں 5 دفعہ وہ بارگاہ الہی میں کائنات سے کٹ کر اللہ کے روبرو اپنی مناجات پیش کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے نبی پر درود بھیجتا ہے، اپنی گزارشات پیش کرتا ہے. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شب معراج 50 نمازیں فرض ہوئی تھی کہ دن میں 50 بار آپ کی امتی میری بارگاہ میں حاضر ہوا کریں گے. حدیث معراج میں یہ واقعہ تفصیل سے ملتا ہے. حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب ان سے ملاقات واپسی پہ ہوئی تو کیا عطا ہوا امت کے لیے؟ فرمایا 50 نمازیں. عرض کی میں دنیا میں سے ہو کر آیا ہوں, بہت مشکل ہو گئی, واپس جائیے. حضور پھر تشریف لے گئے بار الہ, 50 نمازیں تو بڑا مشکل ہوگا, 40 کر دی گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا حضور ابھی بہت زیادہ ہے, واپس جائیے. 30 ہوئی, پھر گئے, 20 ہوئی, پھر تشریف لے گئے, 10 ہوئی, پھر تشریف لے گئے, 5 رہ گئے. 5 پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے حبیب, میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں, وہ ان سے نہیں پڑھی جاتی تھیں, 5 بھی زیادہ ہیں. حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے, میں اب نہیں جاؤں گا. ارشاد ہوا کہ تیری امت 5 ادا کرے گی, اجر 50 کروں. جو یہ 5 ادا کرتا ہے اجر 50 کا پاتا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ سارا اجر ایک ثواب ہے. ثواب کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ثواب کوئی کھانے کی چیز ہے, پہننے کی چیز ہے, کسی مکان کا نام ہے, کیا ہے ثواب, کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. ثواب ثواب سارے کہتے رہتے ہیں. ثواب بدلے کو کہتے ہیں. جو کافروں کو بدلہ ملے گا, کفر کے بدلے جو جہنم ملے گی, قرآن نے اسے بھی اس کا ثواب کہا ہے. حل سب بل کفارو ما کانو یا فالون, کافروں کو اور کیا بدلہ ملے گا, جو ان کے کرتوت تھے وہی بدلہ ملے گا. ثواب بدلے کا نام ہے, اجر کا نام ہے, اس کے معاوضے کا نام ہے. عمل کا جو معاوضہ آخرت میں ملتا ہے, اس پہ نہ رہیے گا کہ آخرت میں دیکھیں گے. آخرت میں نہیں, مل جو ملتا ہے سو ملتا ہے, اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. جس کی آخرت سنور رہی ہوتی ہے اسے دنیا میں سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. آخرت سنور رہی ہوتی ہے تو کردار سدھر جاتا ہے, گناہ کڑوے لگنے لگتے ہیں, نیکیاں میٹھی لگنے لگتی ہیں. اگر یہ کیفیت آ جائے تو سمجھے ثواب مل رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر کوئی ثواب نہیں مل رہا, پھر ہماری نماز میں, ہماری صلات میں کہیں کوئی کمی ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے, یا عمل صحیح نہیں ہے, سجدہ ٹھیک نہیں کرتے, یا رکوع ٹھیک نہیں کرتے, کیا کہیں کوئی کمی ہے, وضو صحیح نہیں ہے, کیا بات ہے, یا صحیح نماز ادا نہیں کرتے. جب آپ صحیح نماز ادا کریں گے تو ثواب جب آخرت میں بنتا ہے اس کا اثر دنیاوی زندگی پہ لازمی آتا ہے. دنیاوی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ کردار روشن ہونے لگتا ہے. یہ تو نہیں بندہ فرشتہ ہو جاتا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن غلطی ہو جائے تو اسے بڑا دکھ لگتا ہے, کڑوی لگتی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, توبہ کرتا, نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے, دل خوش ہوتا ہے, سکون محسوس. اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو سمجھو مجھے ثواب مل رہا ہے. تو یہ سارا باب صلات کے فضائل میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے کیا فرمایا. من صارت ابن ربیعت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. حضرت عمار بن ربیعہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی. مقصد تھا فجر اور عصر کی نمازیں. علماء نے اس کی شرح میں فرمایا کہ ابتدائے دن میں اور انتہائے دن میں جو اہتمام کر کے بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوتا ہے اس سے پھر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ باقی نمازیں اس نے چھوڑ دی ہوں. جو اپنا دن شروع بھی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کی حاضری سے, سورج طلوع ہونے سے پہلے سر بسجود ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی رات شروع کرتا ہے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر, تو وہ باقی نمازیں کیسے چھوڑ دے گا؟ جب وہ نمازیں ادا کرتا ہے تو لا محالہ اس کی زندگی سدھر جاتی ہے. ارشاد باری ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جو صلاۃ جو نماز ادا کرتا ہے تو نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. وہ کیفیت آ جاتی ہے, گناہ کڑوے لگنے لگتے ہیں اور نیکیاں بھلی لگنے لگتی ہیں. تو اس ارشاد عالی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دن شروع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دن شروع کرتا ہے, رات شروع ہونے سے پہلے بارگاہ الوہیت کی حاضری سے رات شروع کرتا ہے, تو وہ باقی امور کیوں چھوڑ دے گا؟ اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اسے آگ نہیں چھو سکتی, دوزخ کو اس سے کیا کام. ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى البردین دخل الجنہ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول نے فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں ادا کیں وقت پر پڑھیں جنت میں داخل ہوگا. وہی مفہوم ہے, دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور مغرب ہے, دونوں ٹھنڈے وقت میں ہوتی ہیں. فجر طلوع شمس سے قبل ہو جاتی ہے, مغرب غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے, دونوں اوقات ٹھنڈے ہوتے ہیں. مفہوم وہی ہے جو پہلی حدیث پاک کا گزرا کہ دن شروع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اپنی گزارشات پیش کرتا ہے, ہدایت کی طلب چاہتا ہے, گمراہی سے بے دینی سے پناہ مانگتا ہے, اللہ کی مدد طلب کرتا ہے. اور مغرب کے وقت بھی رات بھی اسی سے شروع کرتے ہیں, تو وہ باقی اوقات میں کیوں چھوڑ دے گا؟ اور جو یہ پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جنت میں جنہیں جانا ہے ان کی زندگی بھی اہل جنت جیسی بن جاتی, دنیاوی زندگی میں بھی انہیں سکون حاصل ہو جاتا ہے, تسلی سے آرام سے اطمینان سے جیتے ہیں. جس حال میں اللہ رکھے وہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں. دکھ سکھ ان پر بھی آتے ہیں, صحت بیماری ان پر بھی آتی ہے, لیکن انہیں دکھ نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی, مطمئن رہتے ہیں. ونبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والملائکۃ بالنہار ویجتبیون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین یأتوا فیکم فاسألہم ربہم وہو یعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں رات اور دن کو فرشتے باری باری آتے ہیں. فرشتوں کی جو ذمہ داری لگتی ہے, رات کے الگ ہوتے ہیں جو اعمال نامہ لکھتے رہتے ہیں, دن کے الگ ہوتے ہیں. تو فرمایا وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. حضور کا ارشاد ہے کہ فجر کو دن والے فرشتے آ جاتے ہیں, ابھی رات والے وہاں موجود ہوتے ہیں. تو وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر رات والے چلے جاتے ہیں، اور عصر کو رات والے آ جاتے ہیں، ابھی دن والے موجود ہوتے ہیں، ان سے چارج لیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان دو نمازوں کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے ان سے ان کا رب پوچھتے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو فرمایا جب فرشتے واپس پہنچتے ہیں بارگاہ الوہیت میں، تو اللہ سب سے بہتر جاننے والے ہیں، لیکن فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو نمازی کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، ہم جب آئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کیا کہتے ہوں گے، یہ بندے کو خود قیاس کر لینا چاہیے، اس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے جو کچھ کہتے ہوں گے وہ تو ظاہر ہے، فرمایا کہ فجر کو نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، رات کے انہیں چارج دیکھ کر رخصت ہوتے ہیں۔ تو رات والے عصر کو آئے تھے تو دن والے ان سے چارج لے کر انہیں دے کر رخصت ہوئے، تو وہ رات والے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کریم خود بہتر جانتے ہیں، سب سے ہر وقت جانتے ہیں، ان کا علم حضور ہی ہے، لیکن ان سے پھر پوچھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ پیدا کر رہے ہیں مخلوق، یہ بھی قتل عام کرے گی، خون بہائے گی، سارا کچھ ہوگا۔ فرمایا تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون۔ اللہ کریم پوچھتے ہاں بھائی سناؤ، اس مخلوق کو تم نے کیسا پایا؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم جب گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب چھوڑ کر آئے وہ سر بسجود تھے۔ تو نماز کے فضائل میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اب ہمیں اگر جنہیں فرصت بھائیوں کو نہیں ملتی انہیں سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ضائع ہو رہی ہے۔ وَن جُنُبِ الْقَصَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يَدْرُكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔ حضرت جندب قصیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں قصیری بھی کہتے ہیں اور قصیری بھی کہتے ہیں، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے، جن کو اٹھتا ہے سب سے پہلے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں ہے، اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں، دن بھر اسے اور نمازوں کی توفیق عطا کرتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں۔ لیکن تمہیں اللہ کے ذمہ سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں پھر کرنا چاہیے کہ اللہ کریم اپنا ذمہ اٹھا لے۔ جب تم فجر کی صلات ادا کر کے آئے ہو تو پھر اس جو اللہ کا ذمہ ہے اسے نبھانا تمہارے ذمہ بھی ہے۔ اگر اس کے بعد تم آ کر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تو اپنا ذمہ اٹھا لیں گے، کیونکہ وہ برائی پر تو ذمہ داری نہیں ہے نا، تمہیں برائی نیکی کا اختیار جو دیا ہے اس میں تو مداخلت نہیں ہوتی، وہ تو تمہاری پسند ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم نیکی پہ کارپند رہو تو اللہ کا ذمہ قائم رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جو کرتا ہے جس چیز کی طلب ہے اسے وہ تو پا لے گا، چوری پیسے کمانا چاہتا ہے، رشوت لینا چاہتا ہے، کوئی اور بات تو وہ تو حاصل کر لے گا، لیکن ہوگا یہ کہ قیامت کے دن اسے اوندے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ تم دنیا میں تمہارا کردار الٹا تھا، فا فجر کو اللہ سے وعدہ کر کے آتے تھے اور باہر آ کر وہ وعدہ توڑ دیتے تھے، کام اس کے خلاف الٹے کرتے تھے، لہذا الٹا جہنم میں لٹکا دیا جائے. ونبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم یجدوا الا ان یصطحبوا علیہ لاصطحبوہم لو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ ولو یعلمون ما فی الاطمت وسبل آتوهما ولو حبوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف میں کھڑا ہونے میں کتنا ثواب کتنا درجہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگ قرآن دازی کریں، اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ اذان میں کہوں گا، پہلی صف میں مجھے کھڑا ہونا ہے، تو لوگوں کو قرآن دازی کرنی پڑے تب جا کر آگے کھڑے ہوں پہلی صف میں یا اذان کہہ سکیں، اس کا اتنا ثواب ہے. اور اگر یہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ظہر کی طرف جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو اس کی طرف بہت جلدی جائیں، اور جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کیا کچھ ملتا ہے کتنا درجہ ہے، تو اگر انہیں اپنی سیرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے، چل نہ سکتے ہوں گھسیٹ کر اپنے آپ کو لانا پڑے تو بھی لے آئے. ہماری ہمارے سامنے دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب، دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، اسے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری آنکھوں کے اور ظاہری ہوا سے خمسہ کے قریب تر ہے. تو اگر ہمیں کوئی کہے کہ جو عشاء اور فجر پڑے گا اسے پانچ پانچ لاکھ روپیہ ملے گا، کوئی معذور پیچھے رہ جائے گا؟ لوگ دیواریں پکڑ پکڑ کر اور اپنے سیرین کے بل گھسل گھسل کر بھی آ جائیں گے پیسے لے. اور آخرت اعتماد علی رسول کی نام ہے، جتنا جس کو محمد رسول اللہ پر اعتبار ہے یقین ہے اتنی آخرت کی سمجھ آتی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ان نمازوں میں کتنا درجہ ہے تو یہ دیواریں پکڑ کر گھسٹ گھسٹ کر بھی آئیں نماز نہ چھوڑیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاۃ الاثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء لو یعلمون ما فی اعلاطوهما ولو حبوا. انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ منافقوں پر صبح اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی، صبح و نماز کے لیے نہ اٹھ سکنا اور سستی کرنا، عشاء بھی کی بھی فرصت نہیں ملتی. فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. اور اگر لوگ یہ جان لیں کہ ان کا درجہ کیا ہے تو انہیں اگر اپنے سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی آئے. کوئی مفہوم وہی پہلے والی حدیث پاک کا ہے، بات اعتماد اعتبار اور یقین کی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سارا دن یہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں. بڑی مخلوق سارا دن یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پھر الصلاۃ والسلام علیکم، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سارے مقاصد دنیا کے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میرا وہاں وہ کام ہو جائے، یا حبیب اللہ میرا وہاں کام ہو جائے، یا رسول اللہ میرا وہ ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دنیاوی کام کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، دنیاوی فائدہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جتنا آپ کے تابع داروں سے ہوتا ہے، جتنا اہل اللہ سے ہوتا ہے اور کہیں سے نہیں ہوتا، لیکن مقصد دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، مقصد حصول آخرت ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ مزید منافع میں ملتا ہے. مقصد ہی دنیا کا فائدہ بنا لیا جائے تو رسالت کا تو مفہوم ہی ختم ہو گیا. اچھا، یا رسول اللہ کہنے کا تو بڑا شوق ہے اور احکام ماننے میں سستی ہے. کتنی تاکید فرما رہے ہیں حضور نماز کی، اس کے پڑھنے میں تو سستی ہے، نماز ادا نہیں ہو سکتی، حرام کھا لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کردار سارا منافقانہ ہے، اور یا رسول اللہ کی رٹ لگا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی میاں. اس بات پر اعتبار چاہیے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، حضور کی زبان سے ہم تک پہنچتا ہے. ما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، آپ کا نطق مبارک، نطق ہوتا ہے بولنے کی قوت، وہ حرکت میں نہیں آتی. تو میرے بھائی، اصل بات حضور کی رسالت پر اعتماد ہے. دنیا کیا ہے یار؟ دنیا تو اللہ نے کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو دے رکھی ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو کافروں کو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر دنیا کو ترس جاتے، دنیا تو ایسی چیز ہے، اس نے کافروں کو بھی دے دی. مومن بھی دنیا ہی مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ مانگنے کی چیز تو آخرت ہے. اب آخرت جب عطا ہوتی ہے تو کام تو جانبین سے ہوتا ہے نا بھائی. اگر ادھر سے عطا ہوئی تو آپ کو اپنی جھولی پکڑ کے سیدھی تو رکھنی ہوگی. آپ کا دامن ہی کسی اور سے مت ہے تو خالی رہے گا نا. تو آپ کو قبول تو دوسرے اینڈ پہ آتا ہے. آپ کو قبول تو قبول کرنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہوگی، حلال کھانا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، اتباع رسالت کرنا ہوگا، تاکہ ہم میں استعداد پیدا ہو کہ جو ادھر سے عطا ہو رہا ہے وہ ہم قبول بھی کر سکیں. عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فانما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فانما صلی اللیل کلہ رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز ہی وہ پڑھتا رہا، اور پھر جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو وہ اس نے ساری رات کی نماز میں قیام کیا. عشاء با جماعت پڑھی تو گویا آدھی رات اس نے نماز میں قیام کیا، صبح پھر پڑھ لی با جماعت تو گویا ساری رات وہ نماز ہی ادا کرتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ جو نماز پر حضوری میں جو انوارات و برکات آتی ہیں، رکوع و سجود میں جو تجلیات باری نصیب ہوتی ہیں، جو وہ اسے ساری رات اس پر برستی رہیں گی، خواہ وہ سویا رہے. اگرچہ عشاء اس نے باجماعت ادا کر لی اور فجر پھر باجماعت ادا کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغلبنک الاحراب علی اسم صلاتکم. قم المغرب قال وتقول العرب هي العشاء وقال لا يغلبنكم العرب ولا اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بهلاب الإبل رواه مسلم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یار یہ بڑی بڑی نازک بڑی باریک بات ہے. جب نمازیں فرض ہوئیں تو بدوی لوگ جو اعراب تھے مدینہ منورہ کے ارد گرد, مکہ مکرمہ کے ارد گرد, سہروں کے باسی خانہ بدوش دیہات کے رہنے والے, تو عشاء تاریکی کو اندھیرے پڑ جانے کو کہتے تھے تو وہ مغرب کو عشاء کہنے لگے. اور عشاء کو عتمہ کہتے تھے, عشاء کی نماز کو عتما, مغرب کی نماز کو عشاء کہتے. وہ ان کا رواج تھا. عتما انہوں نے ایک وقت مقرر کیا تھا اسے عتما کہتے. اس وقت اونٹنیوں کا دودھ نکالتے تھے. جب سورج کی لالی ختم ہو جاتی, عشاء کا وقت شروع ہوتا, اس وقت اونٹنیاں دوہتے تھے. اس وقت مقرر کیا تھا عتما, اس کا نام تھا. تو عشاء کی نماز کو عتما کہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار, یہ دیہاتی اور عرب تمہاری ان جو ہیں نام ہیں نمازوں کے, ان پر غالب نہ آ جائیں. یہ مغرب ہے, یہ لوگ اسے عشاء کہتے ہیں, اسے عشاء مت کہو, مغرب کہو. ان کا دیے وہ نام اس پہ غالب نہیں آنا چاہیے, بلکہ تمہارا نام اس پہ غالب آنا, اسے مغرب کہو. اور یہ عشاء کو عتما کہتے ہیں, حالانکہ قرآن میں عشاء کہا گیا ہے اس نماز کو, لہذا اسے عشاء کہو عتما نہ کہو. گویا غیر اسلامی تہذیب کے نام اپنانا گناہ ہے, غیر اسلامی تہذیب سے جملے اپنانا گناہ ہے, غیر اسلامی تہذیب کا لباس اپنانا گناہ ہے, غیر اسلامی تہذیب کے سارے شاعر ان میں سے کچھ بھی اپنانا وہ خلاف شریعت ہے, گناہ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں روز ٹیلی ویژن پہ آتا ہے, کچھ مغرب کے آ جاتے ہیں یہودی عیسائی اہل کتاب, کچھ بے دین دہریے, کچھ مشرق سے آ جاتے ہیں ہندو, کوئی چین سے آ جاتے ہیں, روس سے آ جاتے ہیں, کچھ ہمارے ارکان حکومت ہوتے ہیں. کوئی شناخت ہو سکتی ہے مسلمان کون ہے, عیسائی کون ہے, یہودی کون ہے, ہندو کون ہے, کوئی پتہ چلتا ہے؟ نیچے نام چل رہے ہوتے ہیں, اوپر لباس شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. کوئی بندہ جانتا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے یہ مسلمان ہے, جو انہیں نہیں جانتا اس کے لیے تو سارے ایک جیسے. حضور فرما رہے ہیں اپنی شناخت الگ رکھو, پتہ چلے یہ مسلمان ہے. اب ہمارے ہاں یہ حال ہے, ہمارے ایک زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا, ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا, تو ریڈیو پہ جو باتیں ہوتی تھیں یا خبریں پڑھی جاتی تھیں تو لوگ انہیں سن کر اپنا تلفظ درست کیا کرتے تھے کہ یہ لفظ کیسے ادا کرنا ہے, وہاں سے ریڈیو سے سنیں. اب سارا تلفظ بگاڑنے میں ٹیلی ویژن کا ہاتھ ہے. میں اگلے دن خبریں سن رہا تھا, سندھ کے وزیر اعلی حج پر گئے ہوئے تھے, واپس آئے اور انہوں نے اجلاس بلایا. اب خبریں پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلی صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے بیٹھک لگائی. یہ اردو میں تو نہیں تھا بیٹھک لگائی, اجلاس بلایا تو اردو تھی. یہ اردو بھی نہیں کہتے, اجلاس کو میٹنگ کہتے, میٹنگ انگریزی کا لفظ ہے. چلو میٹنگ بھی برداشت ہو گیا. اب وہ ہندی میں چونکہ ہندوستان والے بیٹھک کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, اب انہوں نے بھی بیٹھک اپنا لیا. ہم اردو میں کسی کام کی ابتدا کہتے تھے، اب ہمارا ٹی وی شروعات کہتا ہے. میں نے یہ لفظ پہلے بال ٹھاکرے جو ہندوؤں کا ایک دہشت گرد رہنما تھا اس کی زبان سے سنا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیا بک رہا ہے، ابتدا کی جگہ شروعات کے، لیکن ان کی اپنی زبان کا لفظ تھا. اب یہ سارے جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کے بڑے مخالف ہیں، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہم جنگ کریں گے. ہم کہا کس سے جنگ کرو گے یار، تم تو ان کے قدم بہ قدم جا رہے ہو، ڈرامے تم ان کے دیکھتے ہو، فلمیں تم ان کی دیکھتے ہو، چیزیں تم ان سے خریدتے ہو، بولی تم ان کی بولتے ہو، جنگ کس سے کرو گے؟ دشمن کون ہے تمہارا، کیسا دشمن ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اعراب یا جاہل لوگ جو ہیں ان کی اصطلاح تمہاری اصطلاحات پر غالب نہ آئے. اگر اصطلاحات کا بھی اتنا تحفظ ہے تو پھر لباس کا، حلیے کا، میل جول کا، افعال کا کتنا تحفظ کرنا ہوگا. اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے سب ہم سب کو دعویٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن ہماری محبت پھر دنیا کے لیے ہے، دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ ہمیں ہدایت دے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق کے حبسونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، کافروں نے ہم کو درمیانی نماز جو عصر کی نماز ہے اس سے روکے رکھا، اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے. خندق کے روز مشرکین و کفار کی طرف سے سارا دن اتنی تیر اندازی ہوئی اور پتھر پھینکے گئے اور بار بار حملے ہوتے رہے. خندق تو عبور نہ کر سکے، لیکن خندق کے پار چار نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم تو حضور نے عہد میں کھائے تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، باقی سارے میں سے شاید کوئی ہی بچا ہو زخمی ہوئے. کفار کو شکست دی، میلوں کفار کا تعاقب کیا اور تعاقب کرنے والے دو دو ایک دوسرے کے سہارے پہ چلتے تھے، دونوں زخمی ہوتے تھے، تھوڑی دور ایک دوسرے پر بوجھ ڈال کے چلتا، پھر دوسرا اس پر بوجھ ڈالتا، وہ اٹھا کے چل. اس طرح کفار کا تعاقب کیا گیا تھا، جسے ہمارے مولوی مسلمانوں کی شکست لکھ دیتے ہیں، بھاگے کافر تھے. خود حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے اقدس زخمی ہوا، لیکن حضور نے بدعا نہیں فرمائی. صحابہ کرام شہید ہوئے، زخمی ہوئے، رخ انور زخمی ہوا، بدعا نہیں فرمائی. خندق کے دن نمازیں قضا ہوئیں، حضور کو اتنا دکھ لگا کہ اتنی بڑی بدعا دے دی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہماری نمازیں قضا کرا دی ہیں، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں دی. اتنا صدمہ لگا حضور کو، طائف میں مرید اقدس زخمی ہوا، پتھر کھائے، بہت بڑی تکلیف اٹھائی، حتیٰ کہ اللہ کریم نے ملک الجبال کو پہاڑوں پہ جو فرشتہ مقررہ سے بھیجا کہ میرے نبی سے کہو انہوں نے تو پتھر مارے ہیں، آپ حکم دیں تو یہ طائف کے پہاڑ اٹھا کر میں ان کی بستی پر پھینک دوں. تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ تیرے رسول کو نہیں مار رہے، یہ تو اپنے ایک پڑوسی قریشی بھائی کو مار رہے ہیں، یہ جانتے نہیں کہ میں رسول ہوں. اگر یہ مسلمان نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے مسلمان پیدا ہوں، انہیں معاف کر رہے ہیں. آج اتنی کیوں سختی فرما رہے ہیں؟ اتنی بڑی بدعا اللہ اتنی فرماتے ہیں، ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. اتنی بڑی بدعا. اور یہ ارشاد ہے محمد رسول کا، جو فرماتے ہیں وہی الہی ہوتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ حضور کو نماز کا دکھ لگا، ذات کا نہیں. اور ہم جو خیر میر سے نمازیں نہیں پڑھتے، اس کا دکھ نہیں محسوس کرتے ہوں گے حضور، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. آج کل تو پہلے صرف بیویاں میک اپ کراتی تھیں، آج کل مرد بھی میک اپ کرا لیتے ہیں. اب منہ دھوئیں تو ان کے تو ہزاروں روپے بہ جائے پانی میں، وضو کر ہی نہیں سکتے. اللہ اللہ، پھر ان کے لیے کیا ارشاد رسالت ہوگا؟ یہ امت ہی جانے اور ان کا رسول جانے. لیکن فکر کا مقام ہے، سوچنا پڑتا ہے. اللہ کریم ہمیں ہدایت دے اور نیکی پہ رکھے. دوسری فصل، دوسرا باب شروع ہوتا ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و سمرۃ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ و سمرۃ ابن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نماز وسطی عصر کی نماز ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولی تعالی ان قرآن الفجر کان مشہودا قال تشہدہ الملائکۃ اللیل و الملائکۃ النہار. رواہ ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا گیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ رات اور دن کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں. اب بندہ جو نماز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا ویسے تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اعمال دن کے فرشتے بھی نوٹ کرتے ہیں اور رات کے بھی کرتے ہیں. تیسری فصل، تیسرا باب شروع ہوتا ہے. عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الصلاۃ الوسطی صلاۃ الظہر. رواہ مالک عن زید. حضرت زید بن ثابت اور عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے ان دونوں کے درمیان نماز ظہر درمیان کی نماز ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطی ہے، کہ دو نمازیں عشاء اور فجر اس سے پہلے ہیں اور عصر مغرب اس کے بعد ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ ولم یکن یصلی الصلاۃ اشد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا فنزلت حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطی وقال ان قبل صلاتین وبعد صلاتین. رواہ احمد. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ذرا سویرے پڑھتے تھے، جلدی پڑھتے تھے، اور رسول اللہ کے صحابہ پر اس سے بڑھ کر سخت کوئی نماز نہ تھی، کیونکہ سارے مزدوری میں لگے ہوتے تھے، کھجوروں کی کاشتکاری کی، کھیتی باڑی کی، تو وہ کام اس وقت عروج پر ہوتا ہے، سارا کام کاج چھوڑ کے آنا سب کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. تو یہ آئے کریمہ اتری کہ نماز کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی. اور فرمایا اس سے پہلے بھی دو نمازیں اور اس کے بعد بھی نمازیں, اس کو احمد نے روایت کیا ہے. وَن مالک بلغ ان علی ابن ابی طالب عبداللہ ابن عباس کان یقولان الصلاۃ الوسطی صلاۃ الصبح رواہ فی المرتہ رواہ ترمذی عن ابن عباس عن عمر بن طارق. مالک سے روایت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن عباس دونوں کہا کرتے تھے کہ درمیانی نماز صبح کی نماز ہے. اس کو موطا میں بھی روایت کیا گیا اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. یعنی وہ فرماتے تھے کہ اسلام میں اگلا دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے, تو پہلی نماز مغرب کی ہو گئی, دوسری عشاء کی ہو گئی, اور درمیانی نماز فجر کی نماز ہے, پھر اس کے بعد دو نمازیں ظہر اور عصر, پھر مغرب ہوتی ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ فرض واجب نہیں تھا, یہ اپنا اپنا اجتہاد ہے. چونکہ صلاۃ الوسطی کی تاکید کی گئی تھی تو تعین فرماتے تھے اجتہاد کر کے کہ کون سی صلاۃ صلاۃ الوسطی ہے. وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایت الایمان ومن غدا الی السوق غدا برایت ابلیس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کوئی صبح علی الصبح نماز کی طرف گیا وہ اللہ کے وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا, اور جو صبح صبح بازار کی طرف گیا ابلیس کا جھنڈا لے کر چلا. یعنی جس نے صبح فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کیا گویا وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کر اس نے اپنا دن شروع کیا, اور جس نے نماز چھوڑ دی دنیاوی کاموں میں لگ گیا تو اس نے گویا ابلیس کا جھنڈا اٹھا کر اپنا دن شروع کیا. یہ ارشاد ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. باب الاذان, اذان کا بیان. سے اذان سے مراد بلند آواز سے پکارنا, اعلان کرنا. اسے مخصوص ہو گیا جب صلاۃ کے لیے, نماز کے لیے, عبادت کے لیے بلند آواز سے پکارا جاتا ہے تو اسے شرعاً اس کا نام اذان ہو گیا. وعن انس رضی اللہ عنہ قال ذکر النار والناکوس فذکر اليہود والنصارى فأمر بلال یشفع الاذان ان یوتر الاقامۃ قال اسماعیل فذکرت لایوب فقال الا الاقامۃ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے کہا آگ اور ناکوس کا ذکر کیا, یعنی یہ کہا پہلے تو ہر کوئی وقت دیکھ کر مسجد کی طرف چل پڑتا تھا, تو جب لوگ جمع ہو جاتے تو جماعت ہو جاتی, پھر یہ فرمایا حضور نے کہ کوئی ہونے چاہیے اعلان یا کوئی نشانی ایسی ہونی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہے. عرض کیا گیا کہ آگ جلا دی جائے دھواں اٹھے گا تو لوگ محسوس کر لیں گے, یا پھر ناکوس کرناس ہی ایک ہوتی ہے وہ بجائی جائے. تو فرمایا یہ تو یہود اور نصارہ کا کام ہے, وہ اس طرح کرتے ہیں تو ان سے مشابہت تو نہیں چاہیے. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ کسی کام میں یہود اور نصارہ کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ابھی رمضان فرض نہیں ہوا تھا, حضور تشریف لائے مدینہ منورہ تو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو دریا سے پار ہوئے تھے اس دن 10 محرم تھی تو روزہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ اقدار تو ہم ہیں, یہ تو ان کے نافرمان ہیں, جو ہمیں رکھنا چاہیے, لیکن ایسا کرو ایک روزہ نہ رکھنا, یہودیوں سے مشابہت نہ ہو, یا 9-10 ملا لو, یا 10-11 ملا لو, یا 9-10-11 3 کر لو, یا 2 کر لو, یا 3 کر لو, یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. اب ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہی یہود و نصارہ کی طرح سے ہے, حلیے ہی ہمارے وہ ہیں. اللہ یہ ہمیں معاف کرے. تو یہ کہا گیا کہ یہ تو یہود و نصارہ سے مشابہت ہو جائے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا اور کہا کہ اذان کے کملے جفت کہیں اور اقامت ایک ایک, یعنی جب اذان کہیں تو دو دو کملے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, جب اقامت کہیں تو ایک ایک بار اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, سوائے اقامت کے, عقد قامت الصلاۃ دو بار کہیں. ونبی معذور تقال القا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التعزین و بنفسی فقال قل اللہ اللہ قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ثم تعوذ فتقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ هيا علی الصلاة هيا علی الصلاة هيا علی الفلاح هيا علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ رواہ مسلم. ابو محذورہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول نے فرمایا مجھ کو اذان کہنا سکھائی. وہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے اذان کہنا سکھائی اپنی ذاتی طور پر, اور فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے, کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور پھر کو اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے ذرا آہستہ آواز میں کہا تو فرمایا نہیں, بلند آواز میں کہے, دوبارہ کہے اشہد ان محمد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اذان حضور نے بنفس نفیس مجھے سکھائی. الحمدللہ آج تک تو یہی آئی ہے, اب اس کے آگے پیچھے لوگوں نے بڑھانا شروع کر دیا ہے. اب کوئی کہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, الحمدللہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو چھونا بھی عبادت ہے, دیکھنا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے, لیکن وہ اذان کا حصہ نہیں ہے. کوئی اذان کہہ کر آگے تلاوت شروع کر دے تو اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان کہہ کر خاموش ہو جائے, الگ ہو جائے, وقفہ دے کر پڑھتا رہے جہاں سے جی چاہے, اسے اذان کے ساتھ نہ ملائے, یہ جائز نہیں ہوگا. اسی طرح درود شریف سب سے اعلیٰ عبادت, دنیا اور آخرت کے لیے بہترین وظیفہ ہے, لیکن یہ نماز اذان کا حصہ نہیں ہے. اور ہم جو یہ ملا لیتے ہیں تو یہ جرأت ہے, گستاخی ہے, اللہ ہمیں معاف کرے. اب تو یہ معیار ہو گیا نا, جو نہیں ملاتے کہتے ہیں یہ اچھا مسلمان ہی نہیں ہے, وہابی ہو گیا. پتہ نہیں یہ وہابی کیا ہوتا ہے, چوری کرو وہابی نہیں ہوتے, ڈاکہ کرو وہابی نہیں ہوتے, زنا کرو وہابی نہیں ہوتے, صحیح مسئلہ بس وہابی ہو جاتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی یہ وہابی بلا کیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین بل اکمامت مرتن مرتن غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاہ قد قامت الصلاہ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو دو بار تکبیر اور ایک ایک بار اس کے کہ مؤذن کہتا تھا قد قامت الصلاۃ قد قامت, یعنی اذان میں دو دو بار اور اقامت میں ایک ایک بار سوائے قد قامت الصلاۃ کے, یہ دو بار کہی جاتی تھی. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان تھی. نبی معذورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان ان تسع عشرۃ کلمۃ اقامت سب عشرہ کلمت رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و دارمی. ابو معذورہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمات اذان 19 کلمات سکھایا اور تکبیر کے 17 کلمات. تو اذان کے کلمات اتنے ہی بنتے ہیں اور اقامت کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا. انہوں قال قلت یا رسول اللہ من سنت الاذان، قال فمس مقدم راسه، قال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله تقفزها بصوتي ثم ترفع صوتك بالشهادة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ابو معذورہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اذان کا طریقہ سکھائیں، آپ نے سر کے اگلے سے پر ماتھے پر اس طرح ہاتھ مبارک پھیرا اور کہا تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اپنی آواز کو بلند کر پھر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو شاید انہوں نے کوئی اس میں آواز نکالنے میں تھوڑی بہت کہیں غلطی کی تو نہیں، پھر دھیمی آواز سے پھر کہے، پھر انہیں سکھایا کہ نہیں زیر زبر اس طرح سے ہے، دوبارہ پھر آواز کو پست کر سکھانے کے بعد پھر ماں اب بلند آواز سے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر کہ یا للصلاح یا للصلاح یا للفلاح یا للفلاح، اور اگر صبح کی نماز ہے تو کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر میں یہ کلمہ، اس کے بعد کیا، پھر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اذان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی. وعن بلال قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوبن فی شیء من الصلاۃ الا فی صلاۃ الفجر رواہ ترمذی بن ماجہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کسی نماز میں سوائے نماز صبح کی نماز کے تصویب نہ کرو. اسے ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تسبیح سے مراد یہ جو الصلاۃ خیر من النوم زائد کہتے ہیں. حضرت بلال فرماتے ہیں حضور نے مجھے حکم دیا کہ یہ صرف فجر کی اذان میں کہا جائے گا، باقی کسی اذان میں یہ کہا نہیں جائے گا. وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل عن اكله والشارب عن شربه والمغتسل اذا دخل القضاء حاجتي وتقوم حتى تروني رواه الترمذي وقال الناس. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت بلال کو جب تو اذان کہے تو ٹھہر ٹھہر کر احرام اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رک کر پھر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ترتیل سے کہے. اور جب اذان سے فارغ ہو جائے تو اقامت کہنے میں اتنا وقفہ رکھ کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے اور پینے والا پینے سے فارغ ہو جائے، اور استنجا کرنے والا اگر اذان سن کر استنجا کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے غسل خانے میں داخل ہوا ہے تو وہ فارغ ہو کر وضو کر لے. اتنا وقفہ اذان اور اقامت میں ہونا چاہیے. اور فرمایا جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے نہ ہو، یعنی نمازی صفیں بنا کر بیٹھے ہوتے تھے تو حضور عموماً اقامت ہوتی تھی تو حضور تشریف لاتے تھے، قد قامت الصلاۃ پہ عموماً حضور اجر مبارک سے قدم مبارک باہر رکھتے تھے. تو فرمایا پہلے خامخواہ کھڑے، اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن مناسب طریقہ یہ ہے کہ فرمایا جب مجھے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. وعن زیاد بن حارث الصدائی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذن فی صلاۃ الفجر فاذنت فرض بلال یقیم فقال رسول اللہ وسلم اخا و سدان قد ازن و من ازن فہو و یقیم روا ترمذی و ابو داؤد بن ماجہ. حضرت زید بن حارث صدائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ وسلم نے مجھے صبح کی نماز کے لیے اذان کا حکم دیا اور میں نے اذان کہی. حضرت بلال نے اقامت کہنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آپ کے بھائی صدا نے اذان کہی ہے, جو شخص اذان کہے وہی تکبیر کا زیادہ مستحق ہے, اسے ہی نماز کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے ہی کہنا چاہیے. اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.